السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس. میڈیم ویو 972 kHz کے علاوہ آپ آن لائن بھی ہمارا یہ پروگرام سن سکتے ہیں. urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے آڈیو اسٹریم کو کلک کرتے ہوئے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
لائن آف کنٹرول پر پاک بھارت فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. پاکستانی قیادت کا کشمیری باغی رہنما برہان وانی کو خراج عقیدت. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
پاکستانی نژاد امریکی شہری کی امریکہ حوالگی کا معاملہ، حکام کو عدالت میں شواہد پیش کرنے کی ہدایت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
جنوبی ایشیا، جنوبی
ایشیا کی برسی کے موقع پر پاکستانی کشمیر میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں. میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے روشن مغل.
اور عالمی خبروں میں، دنیا کی سب سے متمول معیشتوں G20 سربراہ اجلاس کا آج آخری دن ہے، جبکہ جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں ہفتے کے روز بھی عالمگیریت کے خلاف مظاہرے جاری رہے. اور عراق کی سیکیورٹی افواج نے کہا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں وہ موصل میں فتح کا اعلان کرنے کی توقع کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں داعش کی خود ساختہ خلافت کے نصف حصے میں داعش کا خاتمہ ہو جائے گا. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تازہ ترین واقعے پر پاکستان نے بھارت سے احتجاج کیا ہے. اس واقعے میں پاکستانی فوج کے مطابق 2 عام شہری ہلاک، جبکہ 3 زخمی ہو گئے، جبکہ بھارتی فوج کے مطابق مبینہ طور پر چھٹی پر گھر آیا ہوا ایک بھارتی فوجی اپنی بیوی کے ہمراہ موت کا شکار ہو گیا. دوسری جانب پاکستان کی سول اور فوجی قیادت نے برہان مظفر وانی، ایک کشمیری عسکریت پسند لیڈر کی پہلی برسی کے موقع پر کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقے کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فورسز کے درمیان فائرنگ و گولہ باری کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور دونوں ملکوں نے فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے پر عائد کیا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے ہفتے کو جاری ایک بیان کے مطابق، بھارتی فورسز نے ستوال اور چڑی کوٹ سیکٹر میں مبینہ طور پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس سے ایک لڑکی سمیت 2 افراد ہلاک اور دیگر 3 شہری زخمی ہو گئے. بیان میں بتایا گیا کہ پاکستانی فورسز نے اس فائرنگ کا بھرپور جواب دیا. فائر بندی معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی پر پاکستان نے اسلام آباد میں تعینات نائب بھارتی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کو دفتر خارجہ طلب کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور اس بات پر زور دیا کہ بھارت 2003 کے فائر بندی معاہدے کا احترام کرے. دوسری طرف بھارتی فوجی حکام کے مطابق لائن آف کنٹرول پر پونچھ سیکٹر میں پاکستانی فورسز کی طرف سے مبینہ طور پر داغا گیا ایک گولہ ایک مکان پر گرا، جس سے یہاں موجود ایک بھارتی فوجی اور اس کی اہلیہ ہلاک ہو گئے. پاکستان اور بھارت کی فورسز کے درمیان لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، لیکن یہ تازہ واقعات ایک ایسے وقت پیش آئے ہیں جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 1 سال قبل ایک علیحدگی پسند نوجوان کمانڈر برہان مظفر وانی کی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد سے چلی آ رہی کشیدہ صورتحال میں ہفتے کو وانی کی پہلی برسی کے موقع پر تناؤ میں مزید اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت نے ہفتے کو اپنے الگ الگ پیغامات میں کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے برہان وانی کو خراج عقیدت پیش کیا. بھارت اپنے ہاں کشمیر میں پیدا ہونے والی خراب صورتحال کا الزام پاکستان پر عائد کرتے ہوئے برہان وانی کو ایک ہیرو قرار دینے پر اسلام آباد کو تنقید کا نشانہ بنا چکا ہے. پاکستان ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت جائز حیثیت حاصل ہے، اور وہ اس کے لیے کشمیری عوام کی سیاسی و سفارتی حمایت جاری رکھے گا. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت طاقت کے ذریعے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی آواز کو نہیں دبا سکتا، اور وانی نے اپنی جان کی قربانی دے کر ان کے بقول کشمیری جدوجہد میں نئی روح پھونک دی ہے. پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ برہان وانی اور کشمیری نوجوانوں کی قربانیاں کشمیریوں کے غیر متزلزل عزم کا ثبوت ہیں. پاکستانی قائدین کے ان تازہ بیانات پر بھارت کی طرف سے تاحال کوئی رد عمل تو سامنے نہیں آیا، لیکن نئی دہلی اسلام آباد کے ایسے بیانات کو ماضی میں اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت سے تعبیر کرتے ہوئے پاکستان کو اس سے باز رہنے کی تلقین کرتا آیا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ. اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہفتے کے روز علیحدگی پسند نوجوان کمانڈر برہان مظفر وانی کی پہلی برسی کے موقع پر مختلف علاقوں میں لوگ کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے، جہاں ان کی سیکیورٹی فوجوں کے ساتھ جھڑپوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ پولیس اور نیم فوجی دستوں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا، جس پر مظاہرین کی طرف سے سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ حزب المجاہدین سے تعلق رکھنے والے برہان وانی خاص طور پر نوجوان نسل میں بہت مقبول تصور کیے جاتے تھے، جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے کشمیر نوجوانوں کی علیحدگی پسند تحریک میں شمولیت کے لیے پیغامات دے کر شہرت حاصل کی۔ کشمیر میں انٹرنیٹ سروس کو بھی حکام نے معطل کر دیا ہے، جبکہ متعدد کشمیری رہنماؤں کو یا تو حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے یا پھر گھروں پر ہی نظر بند کر دیا گیا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل مزید تفصیل بتاتے ہیں۔ یہ یوسف جمیل کی یہ رپورٹ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں سنوائیں گے۔ آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہفتے کے روز کشمیری عسکریت پسند تنظیموں نے کشمیری باغی لیڈر برہان مظفر وانی کی پہلی برسی کے موقع پر مارچ کیا، جس کی قیادت یونائیٹڈ جہاد کاؤنسل کے چیئرمین سید صلاح الدین نے کی، جنہیں حال ہی میں امریکہ نے عالمی دہشت گرد قرار دیا ہے۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ سنتے ہیں۔ افغانستان کے دور افتادہ مشرقی علاقے تورا بورا کے پہاڑی سلسلے میں، جہاں کسی زمانے میں اسامہ بن لادن نے پناہ لی تھی، داعش کے کنٹرول سے آزاد سینکڑوں مقامی دیہاتیوں کا اندراج اس دہشت گرد گروپ کے خلاف لڑنے والی ایک ملیشیا فورس کے طور پر کر لیا گیا۔ صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کا ڈائریکٹوریٹ این ڈی ایس صوبہ ننگرہار کے ضلع پچیرا گام کے درجنوں مقامی مردوں کو مسلح کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ اس علاقے کی سرحدیں پاکستان کے ساتھ ملتی ہیں۔ صوبہ ننگرہار کے گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے کہا کہ نے ضلع پچیرا گام کے علاقے میں 300 مقامی افراد کا اندراج کیا ہے، جنہیں ہتھیار فراہم کر دیے گئے ہیں اور وہ جلد ہی اپنی ڈیوٹی سنبھال لیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سلامتی کے قومی ادارے نے فنڈز مہیا کیے، جبکہ ہتھیار صوبائی حکومت کی طرف سے دیے گئے۔ دنیا کی سب سے متمول معیشتوں G20 سربراہ اجلاس کا آج آخری دن ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ توجہ کا مرکز ہیں۔ امریکی لیڈر نے سربراہ اجلاس سے ہٹ کر برطانیہ، انڈونیشیا، سنگاپور، جاپان اور چین کے لیڈروں سے ملاقات کی۔ ٹرمپ نے افریقہ کے ساتھ نقل مکانی اور صحت کے لیے شراکت داری کی بحث میں حصہ لیا اور کاروباری خواتین کے اجلاس کے لیڈروں میں شامل ہوئے اور کہا کہ امریکہ ویمن انٹرپرینیورز فائنانس انیشیٹو کے لیے $50 ملین فراہم کرے گا۔ یہ عالمی بینک کی قیادت میں کی جانے والی ایک کوشش ہے، جس کی کرتا دھرتا ان کی صاحبزادی ایوانکا ہیں۔ ٹرمپ نے جرمن چانسلر اینگلا مرکل کی تعریف کی کہ ان کا ملک مظاہروں کے باوجود سربراہ اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کا معاملہ روس کے صدر کے ساتھ ملاقات میں اپنے ایجنڈے میں پہلے نمبر پر رکھا تھا۔ جمعے کے روز ہونے والی پہلی بالمشافہ ملاقات جرمنی میں جاری G20 کے اجلاس سے ہٹ کر ہوئی۔ بظاہر یہ ملاقات توقع سے زیادہ بہتر رہی۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن کہتے ہیں کہ دونوں رہنماؤں کا رویہ ایک دوسرے کی جانب بہت مثبت رہا۔ لوئس ریمریز کی رپورٹ انجم ہیرل گل سے سنیے۔
G20 اجلاس میں ٹرمپ پیوٹن ملاقات کا سب سے زیادہ انتظار کیا جا رہا تھا۔ ملاقات کا دورانیہ 30 منٹ طے ہوا تھا، لیکن یہ 2 گھنٹے سے زیادہ دیر تک جاری رہی۔ صدر ٹرمپ نے صدر پیوٹن سے بقول ان کے کہا کہ روس اور امریکہ کے لیے بہت ساری بڑی چیزیں مثبت ہوں گی۔ پیوٹن نے ٹرمپ سے کہا کہ وہ ان سے مل کر بہت خوش ہوئے ہیں۔ جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تاہم اس ملاقات کا نتیجہ شام میں جزوی جنگ بندی کے معاہدے اور امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کے بارے میں الزامات پر روس کی کچھ وضاحت پر ختم ہوا۔ روسی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن نے روسی مداخلت کے ثبوت فراہم کرنے کے لیے کہا ہے۔ دنیا کی 20 امیر ترین معیشتوں نے اجلاس کا آغاز کم توقعات اور بہت سے اندیشوں کے درمیان کیا۔ میزبان جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے کوئی زیادہ اتفاق رائے حاصل نہ ہونے کی امید کرتے ہوئے رہنماؤں سے کہا کہ وہ آپس کی رضامندی سے کام لیں۔ اینگلا مرکل کا کہنا تھا،
All know the big global challenges and we know that time is pressing and that's why solutions often
ہم سب کو عالمی سطح پر درپیش چیلنجوں کا علم ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وقت کم ہے، اس لیے حل صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں اگر ہم سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں اور ہم ایک دوسرے کی جانب بڑھیں، اور میں یہ واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یہ سب اپنے آپ کو زیادہ متاثر کیے بغیر کریں۔ تاہم اس اجلاس کے باہر اختلافات اور تشدد بھی نظر آ رہے تھے۔ ہیمبرگ کی سڑکوں پر پولیس اور سرمایہ دارانہ نظام کے مخالفین کے درمیان دوسرے روز بھی جھڑپیں جاری رہیں۔ پولیس نے احتجاجیوں کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی تیز دھار کا استعمال کیا، جبکہ مظاہرین نے بہت سی کاروں کو نظر آتش کر دیا۔ گو کہ جمعے کے دن ٹرمپ پیوٹن ملاقات توجہ کا مرکز رہی، تاہم تجارت، ماحولیاتی تبدیلی اور شمالی کوریا کا مسئلہ بھی امریکی صدر کے ترجیحی ایجنڈے میں شامل تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اجلاس سے بہت سی توقعات تو وابستہ نہیں ہیں، لیکن بالمشافہ ملاقاتیں ایک اچھا آغاز ہو سکتی ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں ہفتے کے روز بھی عالمگیریت کے خلاف مظاہرے جاری رہے۔ ہیمبرگ میں دنیا کی سب سے بڑی 20 معیشتوں کے سربراہوں کا اجلاس ہو رہا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہفتے کی سہ پہر ایک بڑے احتجاجی مظاہرے کی توقع ہے۔ گروپ ہیمبرگ پوشز بیک کا کہنا ہے کہ اسے توقع ہے کہ شہر کی بندرگاہ پر 30,000 افراد مظاہرے میں شامل ہوں گے۔ احتجاجی مظاہرین کی جمعے کے روز پولیس کے ساتھ پرتشدد جھڑپیں ہوئیں۔ قریب 200 پولیس اہلکار اور درجنوں ایکٹیوسٹ زخمی بھی ہوئے۔ بعض مظاہرین نے گیسولین بم پھینکے، گلیوں میں آگ بھڑکائی اور کاروبار لوٹ لیے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے ان مظاہروں کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ہیمبرگ سے لوئس رامیریز اس بارے میں بھی ایک تفصیلی رپورٹ دے رہے ہیں، جسے پیش کریں اسد حسن۔
ہیمبرگ میں جمعے کے روز پولیس نے دوسرے روز بھی مظاہرین کے خلاف پانی کی توپیں استعمال کیں۔ یہ مظاہرے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب یہاں G20 کا اجلاس ہو رہا ہے۔ مظاہرین نے صدر ٹرمپ اور دیگر رہنماؤں کے G20 کے مقام پر داخلے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوششیں کیں۔ مظاہرین معاشی عدم مساوات کا ذمہ دار ان رہنماؤں کو خیال کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ جب پولینڈ سے ہیمبرگ پہنچے تو یہاں حالات ان کے لیے بالکل مختلف تھے۔ پولینڈ میں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، جبکہ یہاں مظاہرین ان کے منتظر تھے۔ پولیس نے بائیں بازو کے مظاہرین پر پانی کی توپیں اور لاٹھیاں استعمال کیں۔ یہ مظاہرین کئی دنوں سے امریکہ کے صدر کے انتظار میں یہاں کیمپ لگائے بیٹھے تھے۔ آلما ونڈر ایک احتجاجی ہیں، ان کے الفاظ ہیں:
Donald Trump is kind of really symbolic for this
میرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ اس مسئلے میں علامتی حیثیت رکھتے ہیں۔ دنیا میں بحران کو کس طرح سے حل کرنا ہے، وہ ہمارے دشمنوں کی علامت ہیں۔ ہیمبرگ تاریخی طور پر کیپیٹلزم کے مخالف مظاہروں میں مرکزی سٹیج کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اس کشادگی کی بھی علامت ہے جس کا اظہار جرمن چانسلر اینگلا مرکل تحفظ تجارت کے لیے کرنا چاہتی ہیں۔
I think we're united in our will to strengthen multilateral relations at the G20 summit.
میں سمجھتی ہوں کہ ہم G20 سربراہ اجلاس میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف سطحوں پر تعلقات مضبوط بنانے کے لیے متحد ہیں۔ ہمیں ایک کشادہ معاشرہ چاہیے، خاص طور پر تجارت کا بہاؤ۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وسطی اور مشرقی یورپی ملکوں کے رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ روس سے بڑے پیمانے پر ایندھن درآمد کرنے کی بجائے اسے امریکہ سے منگوانے کے معاہدے کریں۔ جمعرات کے روز صدر ٹرمپ نے، جو 12 یورپی ملکوں کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے سلسلے میں پولینڈ کے شہر وارسا میں تھے، کہا کہ امریکہ پولینڈ اور دوسرے یورپی ملکوں کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں مدد دینے کو تیار ہے۔ اس کے لیے آپ کو کبھی بھی کسی ایک ملک کے یرغمال نہیں بنایا جا سکتا۔ صدر ٹرمپ نے اپنی گفتگو میں روس کا نام نہیں لیا، لیکن مبصر کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے ان تبصروں کا مطلب یہ تھا کہ یورپی لیڈر ایندھن کے حصول کے لیے امریکہ کو بھی ایک متبادل کے طور پر دیکھیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کو توقع ہے کہ وہ یورپی علاقے میں زیادہ مقدار میں مایا گیس برآمد کر کے اپنی برآمدات کو بڑھا سکتی ہے۔ امریکہ کے پاس قدرتی گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں، جنہیں نکالنے کے اخراجات کم ہیں، اور وہ بیرون ملک مایا گیس کی فراہمی کے لیے نئے ٹرمینل بنا رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہفتے کے روز یورپ کا اپنا دورہ مکمل کر رہے ہیں، جس میں خارجہ پالیسی، خاص طور پر امریکہ کے روس کے ساتھ تعلقات توجہ کا محور رہے۔ ٹرمپ واپسی پر واشنگٹن میں نظام صحت میں اصلاحات سمیت مختلف ملکی امور سے متعلق التوا کے شکار معاملات نمٹائیں گے۔ ہیلتھ کیئر اصلاحات کی ریپبلکنز کوششوں کو سینٹ میں رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ وائس آف امریکہ کے قومی امور پر نمائندے جم ملون کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا یورپ کا یہ دورہ پرتپاک استقبال، مظاہروں، اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اہم معاملات پر ملاقات کا امتزاج تھا، جبکہ امریکہ کے اندر توجہ ہیلتھ کیئر بل پر تھی، اور اس معاملے پر ملک کی کئی ریاستوں میں ریپبلکنز کی جانب سے ہیلتھ کیئر پر سینٹ سے بل منظور کرانے کی کوششوں کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے۔ 4 جولائی کو جب ملک میں قومی دن کے موقع پر عام تعطیل تھی، ٹرمپ مخالف مظاہرین پوری طاقت کے ساتھ احتجاج کر رہے تھے، جس کا مطلب ہے کہ ملک ان کی صدارت میں اب بھی منقسم ہے۔ یورپ کے دورے پر روانگی سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 ماہ پر محیط اپنے دور صدارت کا جائزہ ان الفاظ میں لیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہم ہر محاذ پر اچھا کام کر رہی ہیں۔ ہمارے سامنے چیلنجز موجود ہیں، لیکن یقین کریں ہم ان چیلنجز پر قابو پا لیں گے۔ نیوز میڈیا کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات میں تاحال بہتری نہیں آئی، اور صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر اپنے ایک ویڈیو میں میڈیا کا مذاق بھی اڑایا، لیکن کچھ ریپبلکنز اس اقدام کو توجہ ہٹانے کی کوششوں کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اوہایو سے گورنر جان کیسج کے الفاظ، ABC ٹیلی ویژن کے ساتھ گفتگو میں ریپبلکن گورنر جان کیسج کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے اور مجھے امید ہے کہ اس بارے میں وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو، یعنی میڈیا کو، اتحاد پیدا کرنے والوں میں سے ہونا چاہیے۔ تجزیہ کار میتھیو فیڈلر بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں، ان کے مطابق ریپبلکن رہنما اس بارے میں منقسم ہیں کہ ہیلتھ کیئر کا منصوبہ 20 ملین افراد کی ہیلتھ انشورنس کوریج پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے وہ نظریاتی طور پر اوباما کیئر یا افورڈیبل ایکٹ کے مخالف ہیں، لیکن وہ اس منصوبے کو منسوخ کرنے پر تشویش رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی عوامی مقبولیت حالیہ سروے رپورٹوں کے مطابق 40% کے قریب ہے، تاہم ان کے انتہائی پرجوش حامی اب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر سے وابستہ تجزیہ کار جان فورٹیئر نے وائس آف امریکہ کے پروگرام انکاؤنٹر میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا،
I think the first 6 months is not a perfect gauge of when to judge a president on these matters.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ان معاملات پر کسی صدر کے بارے میں کوئی رائے قائم کر رہے ہوں تو پہلے 6 ماہ ایک مکمل معیار نہیں ہے کسی کو جانچنے کا۔ قانون سازی میں عموماً بہت وقت لگتا ہے، اور لہٰذا اس اعتبار سے وہ اچھا کام نہیں کر رہے، لیکن قانون سازی کے معاملے میں ایسا کہنا اب بھی بہت قابل از وقت ہے۔ سینٹ آئندہ ہفتے ہیلتھ کیئر پر گفتگو کا سلسلہ پھر شروع کرے گی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے نیٹو کے لیے امریکہ کے سابق سفیر کرٹ والکر کو یوکرین مذاکرات کے لیے خصوصی نمائندے کے طور پر نامزد کر دیا ہے۔ یہ اعلان ٹیلرسن کے کیف کے پہلے سرکاری دورے سے قبل کیا گیا۔ ٹیلرسن اتوار کے روز اپنا یہ دورہ شروع کر رہے ہیں، جہاں ان کی ملاقات صدر پیٹرو پروشینکو کے ساتھ ہوگی اور مشرقی یوکرین میں جاری لڑائی ختم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور اس کی اصلاحات کے لیے جاری کوششوں کی حمایت ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ ٹیلرسن نے جمعے کے روز ایک میں کہا کہ امریکہ منسک سمجھوتے کے مقاصد سے مکمل وابستگی رکھتا ہے۔ منسک سمجھوتا ماسکو اور کیف کے درمیان 2015 میں طے پایا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ جولائی کا مہینہ ہمارے پسندیدہ 3 الفاظ کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے میڈ ان امریکا۔ صدر نے کہا کہ 2 صدیوں سے زائد عرصے سے یہ 3 الفاظ معیار، ہنر اور بہتر کارکردگی کے لیے عالمی معیار کے حامل رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ صدر کی حیثیت سے میری اعلیٰ ترین ترجیحات میں امریکی مینوفیکچرنگ کو بحال کرنا ہے۔ صدر نے کہا کہ صنعت میں اعتماد کی بحالی اپنے ریکارڈ کے حوالے سے بلند ترین سطح پر ہے۔ صدر نے کہا کہ ہم امریکی ورکروں اور صنعت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور وہ دن دور نہیں جب دنیا بھر میں امریکی ساختہ مصنوعات پھر سے پورے فخر کے ساتھ پیش کریں گے۔ جنوبی کوریا کی فوج کے مطابق امریکی بمبار طیاروں نے جنوبی کوریا کی فوج کے ساتھ شمالی کوریا کی سرحد کے قریب فوجی مشقیں کی، جن میں اسلحے کا استعمال کیا گیا جو شاذی کیا جاتا ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس مشق کا مقصد شمالی کوریا کے بلسٹک میزائل تجربوں کے سلسلے کا ایک سخت جواب دینا تھا۔ شمالی کوریا نے اس ہفتے کے آغاز پر ایک بین البراعظمی بلسٹک میزائل کا تجربہ کیا۔ امریکی فوج کے عہدیداروں کا اندازہ ہے کہ یہ میزائل 5,500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اور ممکنہ طور پر امریکہ کے شمال مغربی حصے پر یانگ جانگ کی پہنچ میں آ سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کی طرف سے میزائل داغنے کے بعد کہا کہ وہ شمالی کوریا کے جوہری مقاصد کو روکنے کے لیے بعض شدید اقدام اٹھانے کو تیار ہیں۔ عراق کی سیکیورٹی افواج نے کہا ہے کہ انہیں آنے والے چند گھنٹوں میں موصل میں فتح کا اعلان کرنے کی توقع ہے، جس کے نتیجے میں داعش کی خود ساختہ خلافت کے نصف حصے میں داعش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عراق کے ٹیلی ویژن کے ایک نمائندے نے کہا کہ آخری چند میٹر پر کنٹرول کرنا باقی ہے، پھر حتمی فتح کا اعلان کیا جائے گا۔ اب معاملہ محض چند گھنٹوں کا ہے۔ عراقی افواج موصل کو واپس حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کارروائی میں اتحاد کے فضائی حملوں اور زمینی مدد کو استعمال کر رہی ہیں۔ مہینوں سے جاری لڑائی کے نتیجے میں قدیم شہر کا بیشتر حصہ تباہ ہو چکا ہے اور 850 سال پرانی تاریخی نوری مسجد اور اس کے 45 میٹر بلند جھکے ہوئے مینار بھی مسمار ہوئے ہیں، جنہیں جہادیوں نے حال ہی میں بم سے اڑا دیا تھا۔ اقوام متحدہ کی پیش گوئی ہے کہ موصل کے بنیادی ڈھانچے کی مرمت کے لیے $1 ارب سے زائد کی لاگت آئے گی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا کہ میانمار کی مسلمان روہنگیا برادری کے افراد کو شہریت دینا ملک کی مغربی ریاست راخائن میں نہ صرف امن کے حصول کے لیے عام ہے، بلکہ یہ اس علاقے کی اقتصادی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین نے یہ بات میانمار کا سرکاری دورہ کرنے کے بعد بینکاک میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہی۔ روہنگیا برادری کو بدھ اکثریت کے ملک میانمار کی راخائن ریاست میں 2012 سے امتیازی سلوک اور تشدد کا سامنا رہا ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے سینکڑوں افراد ہلاک اور تقریباً 140,000 افراد، جن میں اکثریت روہنگیا مسلمانوں کی ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر کیمپوں میں منتقل ہوئے۔ یہ لوگ اب بھی انہی کیمپوں میں اپنی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ قطر نے اس کا بائیکاٹ کرنے والی 4 ارب ریاستوں کی طرف سے دہشت گردی کے لیے مالی وسائل فراہم کرنے والا ملک قرار دیے جانے کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر اور بحرین نے جمعرات کو دیر گئے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ دوحہ کی طرف سے سفارتی تنازع کو ختم کرنے کے لیے ان کے مطالبات کا ماننے سے انکار یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے دہشت گرد گروہوں سے تعلقات ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی نے قطر کی وزارت خارجہ کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی سے متعلق ریاست قطر کا موقف مصمم اور جانا پہچانا ہے کہ وہ دہشت گردی کی تمام اشکال میں مذمت کرتا ہے، چاہے اس کے محرکات کچھ بھی ہوں۔ چین کے امن کے نوبل انعام یافتہ لیو شاوبو باکو چین کے ایک ہسپتال میں علیل ہیں اور مغربی ممالک کے 2 ڈاکٹروں نے ان سے ملاقات کر کے ان کو فراہم کیے جانے والے علاج معالجے کی منظوری دی ہے۔ ہسپتال کی طرف سے یہ اطلاعات فراہم کی گئیں۔ 61 سالہ لیو کو 2009 میں 11 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ وہ چین میں بنیادی انسانی حقوق کے لیے طویل عرصے سے جدوجہد کرتے آ رہے تھے۔ No. 1 ٹیچنگ ہاسپٹل نے بتایا کہ اس نے ایک امریکی اور ایک جرمن ڈاکٹر کو دعوت دی کہ وہ لیو کے ٹرمینل لیور کے کینسر کے علاج معالجے میں مدد دیں۔ لیو کو جون کے آخر میں ہسپتال لے جانے کے لیے طبی بنیادوں پر پرول دی گئی۔ اور افریقہ میں گزشتہ 5 برسوں میں دہشت گرد حملوں میں تقریباً 20,000 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بوکو حرام اور الشباب گروپ رپورٹ کیے جانے والے واقعات میں سے 71% اور 91% ہلاکتوں کے ذمہ دار ہیں۔ اگرچہ یہ اور دوسرے دہشت گرد گروپ فعال ہیں، لیکن براعظم میں مہلک دہشت گرد حملے مسلسل دوسرے سال بھی کم رہے اور 2012 کے مقابلے میں اس وقت حملوں کی تعداد میں کمی دیکھی گئی۔ وائس آف امریکہ نے آرمڈ کانفلکٹ لوکیشن اینڈ ایونٹ ڈیٹا پروجیکٹ یا ACLED کی جمع معلومات کے تجزیے سے یہ اعداد و شمار حاصل کیے ہیں۔ ACLED افریقہ بھر میں سیاسی تشدد، مظاہروں اور دہشت گرد واقعات کا جائزہ لیتا ہے۔ ان کی رپورٹوں میں 1997 سے ہونے والے حملوں کے بارے میں معلومات شامل ہیں، جن کو مقامی میڈیا، سرکاری بیانات، غیر سرکاری تنظیموں کی فراہم کردہ معلومات اور شائع شدہ تحقیق سے اخذ کرتا ہے۔ اور جاپان میں عہدیداروں نے کہا ہے کہ ملک کے جنوبی علاقے میں رواں ہفتے ہونے والی شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کے باعث ہلاک ہونے والوں کی تعداد 15 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 14 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کی بھی موت ہو گئی ہے۔ عہدیداروں نے مزید بتایا کہ دور دراز واقع دیہات کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے امدادی کارکن وہاں پہنچ گئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
السلام علیکم۔ سامعین، اشفاق حسین کینیڈا میں مقیم ایک معروف شاعر ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت سرگرم ہیں، مقامی ٹی وی اور ثقافتی محفلوں میں بہت مقبول ہیں۔ پچھلے دنوں وہ یہاں واشنگٹن میں ایک مشاعرے میں تشریف لائے اور اپنے کلام سے حاضرین کو محسوس کیا۔ ان کے کچھ اشعار آپ کی نظر۔
اس نظم کا عنوان ہے مجھے کوئی یاد کیوں کرے گا۔ پیغمبروں سے زمین خالی تو میں خدا سے بھرا ہوا آسمان لے کر کسے دکھاؤں گا سیدھا رستہ. پیغمبروں سے زمین خالی تو میں خدا سے بھرا ہوا آسمان لے کر کسے دکھاؤں گا سیدھا رستہ. کوئی میری بات کیوں سنے گا, کوئی میرے ساتھ کیوں چلے گا. زمین پہ سب معجزوں کی فصلیں بھی کٹ چکی ہیں, جہان دانش کی جائیدادیں بھی بڑھ چکی ہیں. ہزار صد ہزار صدیاں بس ایک پل میں سمٹ چکی ہیں. سو جب یہ پل بھی گزر چکے گا مجھے کوئی یاد کیوں کرے گا, کوئی میری بات کیوں کرے گا. غزل کے چرچے ہیں کہ درد کا خون کی طرح آنکھوں سے بہنا اور ہے, درد کا خون کی طرح آنکھوں سے بہنا اور ہے. شعر لکھ لینا الگ ہے, شعر کہنا اور ہے. زندگی میں خیر و شر کی صورتیں یکساں نہیں, صبر ایک طاقت ہے لیکن ظلم سہنا اور ہے. اور تو سمندر ہے, کنارے ہیں تیرے چاروں طرف. تو سمندر ہے, کنارے ہیں تیرے چاروں طرف.
کیا بات ہے,
ایک ہی رخ پر مگر دریا کا بہنا اور ہے. ایک ہی رخ پر مگر دریا کا بہنا اور ہے. بدل کے اور جب ہوئی اس کی توجہ میں کمی تھوڑی سی, جب ہوئی اس کی توجہ میں کمی تھوڑی سی, خود بخود آ گئی آنکھوں میں نمی. جب ہوئی اس کی توجہ میں کمی تھوڑی سی, خود بخود آ گئی آنکھوں میں نمی تھوڑی سی. بن گیا پھول بنانے تھے خد و خال اس کے, بن گیا پھول بنانے تھے خد و خال اس کے, رہ گئی میرے تخیل میں کمی. بن گیا پھول بن گیا پھول بنانے تھے خد و خال اس کے, رہ گئی میرے تخیل میں کمی تھوڑی سی.
کینیڈا میں مقیم ایک معروف شاعر اشفاق حسین واشنگٹن کے ایک مشاعرے میں اپنا کلام سنا رہے تھے. خالد حمید, اردو وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے ہیں, 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353, اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437, نئی دلی 110011, بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com, آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تازہ ترین واقعے پر پاکستان نے بھارت سے احتجاج کیا ہے. اس واقعے میں پاکستانی فوج کے مطابق 2 عام شہری ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے, جبکہ بھارتی فوج کے مطابق مبینہ طور پر چھٹی پر گھر آیا ایک بھارتی فوجی اپنی بیوی کے ہمراہ موت کا شکار ہو گیا. دوسری جانب پاکستان کی سول اور فوجی قیادت نے برہان مظفر وانی, ایک کشمیری عسکریت پسند لیڈر, کی پہلی برسی کے موقع پر کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کا ادا کیا ہے. پاکستان کی ایک عدالت نے حکام سے کہا ہے کہ وہ دلائل اور ثبوت پیش کریں کہ ایک پاکستانی نژاد امریکی شہری کو امریکہ کے حوالے کیوں کیا جائے. طلحہ ہارون پر الزام ہے کہ انہوں نے نیو یارک شہر پر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کی. تفصیل اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کی ایک عدالت نے حکومتی عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ عدالت میں جمع کروائی گئی اس رپورٹ سے متعلق اپنا موقف اور شواہد پیش کریں جس میں انہوں نے ایک پاکستانی نژاد امریکی شہری طلحہ ہارون کو شدت پسندوں سے رابطے کے الزام میں امریکہ کے حوالے کرنے کی سفارش کی ہے. امریکی حکام نے نیو یارک میں ایک دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کے الزام کی بنا پر پاکستان سے 19 سالہ طلحہ ہارون کی حوالگی کا مطالبہ کر رکھا ہے. طلحہ ہارون کے والد ہارون رشید نے وکیل طارق اسد کے ذریعے اپنے بیٹے کی امریکہ حوالگی روکنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی نے جمعے کو اس معاملے کی سماعت کے دوران اڈیشنل اٹارنی جنرل اور اسلام آباد کے اڈیشنل ڈیپٹی کمشنر کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ سماعت میں اس معاملے پر اپنا موقف اور شواہد پیش کریں جس کی بنا پر انہوں نے طلحہ ہارون کو امریکہ کے حوالے کرنے کی سفارش کی ہے. عدالت نے طلحہ ہارون کے وکیل طارق اسد سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی آئندہ سماعت پر پیش ہو کر اس معاملے پر اپنا موقف پیش کریں. بتایا گیا ہے کہ اس معاملے کی آئندہ سماعت رواں سال ستمبر میں دوبارہ متوقع ہے. طارق اسد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ اس رپورٹ میں ان شواہد کا کوئی ذکر نہیں کہ طلحہ ہارون نے مبینہ طور پر پاکستان میں کسی غیر قانونی عمل کا ارتکاب کیا ہو. انہوں نے کہا,
الزام تو کوئی افیس اس نے کمٹ کیا ہی نہیں, کسی طرح سے بھی کہیں سے بھی وہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ کہیں انوالو ہو, اس لیے کہ کرمنل لا میں تو پورا ایک شہادت چاہیے ہوتی ہے کہ اس کا کوئی ایسا ایکٹ ایسا ہے اس نے کیا ہے کہ جس سے یہ بھی انفر کیا جا سکے کہ وہ ہی واز لائکلی ٹو کمٹ این افینس, کیا کرنا چاہتا تھا, وہ بھی ایسی بات نہیں نظر آتی.
طارق اسد نے کہا کہ یہ نوجوان 1997 میں پیدا ہوا اور 2014 میں پاکستان آیا, اور ستمبر 2014 میں اسے پاکستانی حکام نے اس وقت حراست میں لیا تھا جب وہ اپنے والد ہارون رشید کے ساتھ کوئٹہ میں مقیم تھا, جس کے بعد سے وہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بند ہے. امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کی تفتیش کے مطابق طلحہ ہارون گزشتہ سال اپریل میں پاکستان میں موجود تھا جب اس نے نیو یارک میں حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی. طلحہ کے والد اس الزام کو مسترد کرتے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ ان کے بیٹے نے امریکہ میں کوئی جرم نہیں کیا اور پاکستان میں قیام کے دوران اس پر جھوٹا الزام عائد کیا گیا, اور اگر اسے امریکہ کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہوگا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہفتے کے روز کشمیری عسکریت پسند تنظیموں نے کشمیری باغی لیڈر برہان مظفر وانی کی پہلی برسی کے موقع پر مارچ کیا, جس کی قیادت یونائیٹڈ جہاد کونسل کے چیئرمین سید صلاح الدین نے کی, جنہیں حال ہی میں امریکہ نے عالمی دہشت گرد قرار دیا. مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ سنیے.
بھارتی کشمیر میں مارے جانے والے نوجوان عسکریت پسند برہان مظفر وانی کی پہلی برسی کے موقع پر ہفتے کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں منعقد کی گئیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بھارتی کشمیر میں فوج کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ایک درجن سے زائد عسکری تنظیموں کے اتحاد متحدہ جہاد کونسل کے زیر انتظام ریلی نکالی گئی, جس میں متحدہ جہاد کونسل کے ممبر تنظیموں کے سربراہان اور نمائندوں کے علاوہ ہزاروں افراد نے شرکت کی. ریلی کی قیادت متحدہ جہاد کونسل کے چیئرمین سید صلاح الدین نے کی. ریلی کے شرکاء نے برہان مظفر وانی کی تصاویر اور حزب المجاہدین کے پرچم اٹھا رکھے تھے. رپیٹ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سید صلاح الدین نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں کی ٹھوس فوجی مدد کرے.
پاکستانی گورنمنٹ آئینی لحاظ سے, دستوری لحاظ سے,
نے کہا کہ اگر بھارت کشمیر کی متنازع حیثیت تسلیم کرے اور پاکستان اور کشمیر کی علیحدگی پسند قیادت جو بنیادی فریق ہے ان کی فریقانہ حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حق خود ارادیت کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات کرے تو کشمیری قیادت اس کا خیر مقدم کرے گی۔ کالعدم جماعت دعویٰ کے رہنما عبد الرحمان مکی نے بھی خطاب کیا، خیال رہے کہ برہان مظفر وانی حزب المجاہدین کے نوجوان عسکریت پسند رہنما تھے جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھارت مخالف کارروائیوں کو منظم کیا۔ وہ گزشتہ برس بھارتی فوج کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارے گئے تھے، جس کے بعد بھارتی کشمیر میں بھارت مخالف احتجاج کا نیا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہفتے کو علیحدگی پسند نوجوان کمانڈر برہان مظفر وانی کی پہلی برسی کے موقع پر مختلف علاقوں میں لوگ کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے، جہاں ان کی سیکیورٹی فوجوں کے ساتھ جھڑپوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ عینی شاہدین اور حکام کے مطابق کشمیر کے جنوبی حصے میں کم از کم 4 مقامات پر لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، اور اس دوران وہ باغیوں کے حق اور بھارت مخالف نعرے لگاتے رہے۔ پولیس اور نیم فوجی دستوں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا، جس پر مظاہرین کی طرف سے سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ کشمیر میں انٹرنیٹ سروس کو بھی حکام نے معطل کر دیا، جبکہ متعدد کشمیری رہنماؤں کو یا تو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا یا پھر گھروں پر ہی نظر بند کیا گیا۔ بھارت کے سفارت خانے نے ایک پاکستانی مریضہ کو علاج کے لیے بھارت جانے کی اجازت نہیں دی۔ 25 سالہ فائزہ تنویر کینسر کی مریضہ ہیں اور 20 روز کے لیے علاج کی غرض سے بھارت جانا چاہتی تھیں۔ پاکستان میں خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج سے ایک خط میں اس معاملے پر نظر ثانی کے لیے کہا ہے۔ لاہور سے سمیرہ لطیف کی رپورٹ سنیے۔
لاہور مزنگ کی رہائشی فائزہ تنویر منہ کے کینسر میں مبتلا ہیں، جس کا علاج بھارت کے ایک ڈینٹل ہاسپٹل میں آپریشن کے ذریعے ممکن ہے۔ بھارتی اسپتال نے فائزہ سے 10 لاکھ روپے لے کر انہیں آپریشن کے لیے بھارت آنے کو کہا ہے۔ فائزہ، جس کی عمر صرف 25 سال ہے، انہوں نے اپنے علاج کے لیے یہ رقم دوستوں کی مدد سے جمع کی ہے، مگر جب فائزہ نے بھارت جانے کے لیے ویزے کی درخواست دی تو ان کو بھارتی ویزا نہیں جاری کیا گیا، اور ویزا نہ جاری کرنے کی وجہ بھارتی سفارت خانے نے دونوں ممالک کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی کو قرار دیا۔ سینئر تجزیہ نگار اور سپما کے صدر امتیاز عالم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں بھارتی وزیر خارجہ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھارتی ویزوں کے معاملے میں انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں۔
لیکن یہ جو ویزا کا معاملہ ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ کا، یہ کافی زیادہ بھارت میں لوگ جاتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھارت نے اس کام کو کیوں، اگر روکا ہے تو کیوں روکا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے کہ ان کی پھیلتی ہوئی جو صحت کی انڈسٹری ہے، اس میں پاکستان کے لوگ کافی اس میں جا رہے تھے، تو باہر کے بھی افسوسناک بات ہے، اور اس پہ انسانی بنیادوں پر اس کیس کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ میں اپیل کروں گا سشما سوراج جی سے، وزیر خارجہ جو ہے بھارت کی، کہ وہ اس کی طرف توجہ دے اور شاید ان کی مداخلت سے ایک جان بچ جائے۔
سینئر تجزیہ نگار اور سفما کے صدر امتیاز عالم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب بھی معمولی سی کشیدگی ہوتی ہے تو یہ دونوں ممالک اپنے سفارتی تعلقات شدید خراب کر لیتے ہیں۔
بھارت پاکستان میں جب کشیدگی ہوتی ہے، یہ ہماری روایت رہی ہے کہ پھر ہم بہت ہی خراب کر دیتے ہیں۔ نارمل معاملات جو طے شدہ ہوتے ہیں وہ بگاڑنا، کل کو آپ بات چیت کریں گے، ماحول سازگار بنانے کی بات کریں گے، یہ لوگوں کا آنا جانا، ملنا جلنا ہی کام آتا ہے، ماحول بناتا ہے، جو کہ میڈیا نے بہت ماحول خراب کیا ہوا۔
فائزہ کی والدہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ فائزہ کو فوری علاج کی ضرورت ہے، اور بھارتی سفارت خانے کے حکام نے انہیں کہا ہے کہ بھارتی طبی ویزا وہ صرف اسی صورت میں حاصل کر سکتی ہیں کہ اگر پاکستانی وزیر خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز بھارتی وزیر خارجہ کو خط لکھ کر ویزے کی درخواست کریں۔ فائزہ کی والدہ نے دونوں حکومتوں سے سفارتی تعلقات کے تعاون کی درخواست کی ہے تاکہ ان کی بیٹی کو بروقت علاج کی سہولت میسر ہو سکے۔ سمیرا لطیف، وائس آف امریکہ، لاہور۔
دارجلنگ میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہروں اور آگ لگانے کے واقعات کے بعد ہفتے کے روز فوج طلب کر لی گئی۔ خود مختاری کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین پر پولیس نے گولی بھی چلائی، تاہم مغربی بنگال کی ریاستی حکومت نے اس کی تردید کی ہے۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ سنیے۔
سے ان پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، پتھراؤ بھی کیا۔
ابھی گزشتہ ہفتے ہی حکومت نے پہاڑی اضلاع سے فوج واپس بلائی تھی. ان علاقوں میں ایک صدی پرانے علیحدہ گورکھا لینڈ کے قیام کے مطالبے کے سلسلے میں 2 ماہ سے تحریک چل رہی ہے. تحریک کی قیادت کرنے والے گورکھا جنمکتی مورچہ جی جے ایم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک شخص کی موت پولیس فائرنگ میں ہوئی, جبکہ حکومت نے فائرنگ کی تردید کی ہے. جی جے ایم کے دعوے کے مطابق دارجلنگ میں ہفتے کے روز ایک شخص ہلاک ہوا, جبکہ ضلع ہیڈ کوارٹر سے 20 کلومیٹر دور سوناڈا میں جمعہ کی رات میں ایک شخص کو گولی مار دی گئی. حکومت ترنمول کانگریس نے دارجلنگ اور بشیر ہاٹ میں جہاں فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات پیش آئے ہیں تشدد کے لیے بی جے پی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا الزام ہے کہ مرکز کے عدم تعاون کے رویے سے بھی حالات خراب ہوئے ہیں. بی جے پی نے اس الزام کی تردید کی. اس کا کہنا ہے کہ نظم و نسق کا معاملہ ریاستی حکومت کے تحت آتا ہے, اسے اس پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. خیال رہے کہ جی جے ایم بی جے پی کی ایک حلیف جماعت ہے. ریاستی حکومت نے علیحدہ ریاست کے مطالبے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, مرکزی حکومت بھی اسے ماننے سے انکار کرتی ہے. جی جے ایم ممتا حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں. پہاڑی اضلاع میں گزشتہ 24 دنوں سے بند کا سلسلہ جاری ہے. ملک کے اس مشرقی خطے میں علیحدہ ریاستوں کی کم از کم 8 تحریکیں چلتی رہی ہیں, جن میں سے بعض اب غیر سرگرم ہیں. ان تحریکوں کے قائدین گورکھا لینڈ تحریک کو اپنے لیے ایندھن تصور کرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اگر علیحدہ گورکھا لینڈ کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا تو خطے میں کم از کم 8 ریاستیں اور وجود میں آ جائیں گی. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
دنیا کی متمول ترین معیشتوں G20 سربراہ اجلاس کا آج آخری دن ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ توجہ کا مرکز رہے. امریکی لیڈر نے سربراہ اجلاس سے ہٹ کر برطانیہ, انڈونیشیا, سنگاپور, جاپان اور چین کے لیڈروں سے ملاقاتیں کیں. ٹرمپ نے افریقہ کے ساتھ نقل مکانی اور صحت کے لیے شراکت داری کی بحث میں حصہ لیا اور کاروباری خواتین کے اجلاس کے لیڈروں میں شامل ہوئے اور کہا کہ امریکہ ویمن انٹرپرینیورس فنانس انیشیٹو کے لیے $50 ملین فراہم کرے گا. یہ عالمی بینک کی قیادت میں کی جانے والی ایک کوشش ہے جس کی کرتا دھرتا ان کی صاحب آزادی ایوانکا ہیں. ٹرمپ نے جرمن چانسلر اینگلا مرخیل کی تعریف کی کہ ان کا ملک مظاہروں کے باوجود سربراہ اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے. ادھر جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں ہفتے کے روز بھی عالمگیریت کے خلاف مظاہرے جاری رہے. ہیمبرگ میں دنیا کی سب سے بڑی 20 معیشتوں کے سربراہوں کا اجلاس ہو رہا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہفتے کی سہ پہر ایک بڑے احتجاجی مظاہرے کی توقع ہے. گروپ ہیمبرگ پشز بیک کا کہنا ہے کہ اسے توقع ہے کہ شہر کی بندرگاہ پر 30,000 افراد مظاہرے میں شامل ہوں گے. امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے نیٹو کے لیے امریکہ کے سابق سفیر کرٹ وولکر کو یوکرین مذاکرات کے لیے خصوصی نمائندے کے طور پر نامزد کر دیا ہے. یہ اعلان ٹیلرسن کے کیف کے پہلے سرکاری دورے سے قبل کیا گیا. ٹیلرسن اتوار کے روز اپنا یہ دورہ شروع کر رہے ہیں, جہاں ان کی ملاقات صدر پیٹرو پروشنکو کے ساتھ ہوگی اور مشرقی یوکرین میں جاری لڑائی ختم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال ہوگا اور اس کی اصلاحات کے لیے جاری کوششوں کی حمایت کی جائے گی. امریکی وزیر خارجہ نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ منسک سمجھوتے کے مقاصد سے مکمل وابستگی رکھتا ہے. منسک سمجھوتا ماسکو اور کیو کے درمیان 2015 میں طے پایا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ جولائی کا مہینہ ہمارے پسندیدہ 3 الفاظ کے لیے مختص کیا گیا ہے اور وہ ہے میڈ ان امریکہ. صدر نے کہا کہ 2 صدیوں سے زائد عرصے سے یہ 3 لفظ معیار, ہنر اور بہتر کارکردگی کے لیے عالمی معیار کے حامل رہے اور آج بھی ہیں. صدر کی حیثیت سے میری اعلیٰ ترین ترجیحات میں امریکی مینوفیکچرنگ کو بحال کرنا ہے. صدر نے کہا کہ صنعت میں اعتماد کی بحالی اپنے ریکارڈ کے حوالے سے بلند ترین سطح پر ہے. صدر نے کہا کہ ہم امریکی ورکروں اور صنعت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور وہ دن دور نہیں جب دنیا بھر میں امریکی ساختہ مصنوعات پھر سے پورے فخر کے ساتھ پیش ہوں گی. جنوبی کوریا کی فوج کے مطابق امریکی بمبار طیاروں نے جنوبی کوریا کی فوج کے ساتھ شمالی کوریا کی سرحد کے قریب فوجی مشقیں کی ہیں, جن میں اسلحے کا استعمال کیا گیا جو شاذ ہوتا ہے. جنوبی کوریا کی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس مشق کا مقصد شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل تجربوں کے سلسلے کا ایک سخت جواب دینا تھا. اور عراق کی سیکیورٹی فوج نے کہا ہے کہ انہیں آنے والے چند گھنٹوں میں موصل میں فتح کا اعلان کرنے کی توقع ہے, جس کے نتیجے میں داعش کی خود ساختہ خلافت کے نصف حصے میں داعش کا خاتمہ ہو جائے گا. عراق کے ٹیلی ویژن کے ایک نمائندے نے کہا کہ آخری چند میٹر پر کنٹرول کرنا باقی ہے اور پھر حتمی فتح کا اعلان کر دیا جائے گا. اب معاملہ محض چند گھنٹوں کا ہے. عراقی افواج موصل کو واپس حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کارروائی میں اتحاد کے فضائی حملوں اور زمینی مدد کو استعمال کر رہی ہیں. اب جبکہ بھارتی ٹیلی ویژن بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے تل ابیب میں شاندار خیر مقدم اور بیان امن نیتنیاہو کے ساتھ ان کی گرم جوش ملاقات کی تصویریں براڈ کاسٹ کر رہے ہیں جو وسیع اسٹریٹجک اور اقتصادی شراکت داریوں کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے. مبصرین کہتے ہیں کہ نئی دلی بیشتر تاریخی حقائق اور حالات کو نظر انداز کر چکا ہے. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
اس ہفتے کسی بھارتی وزیر اعظم کا یہودی ریاست کا اولین دورہ، 25 سال میں بیشتر اوقات بند دروازوں کے پیچھے استوار ہونے والے ایک رشتے کا عوامی سطح پر ایک اعتراف ہی نہیں تھا بلکہ یہ مشرق وسطی کے اندر اسرائیل کے تعلقات معمول پر آنے کا عکاس بھی ہے. نئی دہلی کی جواہر لال یونیورسٹی کے پروفیسر کمار سوامی، جو اس دورے کے موقع پر اسرائیل میں تھے، کہتے ہیں کہ مودی کے دورے کا ایک اہم ترین پیغام یہ تھا کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ اسی طرح لین دین کرے گا جس طرح وہ کسی تیسرے فریق کے بارے میں فکر مند ہوئے بغیر خطے کے کسی دوسرے ملک، مثلاً متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے کرتا ہے. یہ بات اس حقیقت سے اجاگر ہوئی کہ بیشتر عالمی رہنماؤں کے برعکس مسٹر مودی نے رام اللہ کے سفر کا انتخاب نہیں کیا یا اسرائیل میں گزارے ہوئے 49 گھنٹوں کے دوران فلسطین کا ذکر تک نہیں کیا. دونوں ملکوں کی جانب سے جاری کیے گئے ایک مشترکہ اعلامیے میں صرف خطے میں انصاف اور پائیدار امن کی بات کی گئی. جو پیغام اجاگر کیا گیا وہ یہ تھا کہ بھارت جو فلسطینی نصب العین کا ایک پرانا حامی تھا، اب دو تعلقات کو الگ کر رہا ہے اور کھلم کھلا ایک ایسی شراکت داری کی توثیق کر رہا ہے جس میں نئی دہلی کے لیے دفاع اور انسداد دہشت گردی سے لے کر پانی اور زرعی ٹیکنالوجی تک کے متعدد شعبوں میں بہت کچھ پیشکش موجود ہے. تاہم تجزیہ کار زور دے کر کہتے ہیں کہ بھارت نے فلسطینی نصب العین کی حمایت ترک نہیں کی ہے. وہ مودی کے اسرائیل کے دورے سے قبل فلسطینی صدر محمود عباس کے بھارت کے دورے کی جانب اشارہ کرتے ہیں جب نئی دہلی نے انہیں ایک دو ریاستی مملکت کے حل کے لیے اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا. نئی دہلی کے آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے اسٹریٹجک اسٹڈیز پروگرام کے سربراہ ہرش پنت کہتے ہیں اس حقیقت کو اجاگر کرنا اہم ہے کہ بھارت اور اسرائیل آخر کار باقاعدہ طور پر دوست ہیں. میرا خیال ہے کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے. درحقیقت زیادہ تر گفتگو دوسرے عام شعبوں پر مرکوز رہی، مثلا پانی، زرعی ٹیکنالوجی، جس میں بھارت اسرائیل کی مہارتیں استعمال کر سکتا ہے. بھارت اور اسرائیل کی دوستی اس سال کے آخر میں اس وقت مزید مستحکم ہو سکتی ہے جب وزیر اعظم نتن یاہو پروگرام کے مطابق نئی دہلی کا دورہ کریں گے. مسٹر ہرش کہتے ہیں ایک سوچ موجود ہے جس پر سیاسی طبقہ متفق ہو چکا ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ماضی کی ہچکچاہٹ ختم ہو چکی ہے اور اس سے مزید اہم اثرات کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے. یہ الفاظ تھے نئی دہلی کے آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے اسٹریٹجک اسٹڈیز پروگرام کے سربراہ مسٹر ہرش کے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
کیا آپ جینس پہنتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے بہت سے افراد نے جینس کی پینٹ ضرور پہنی ہے اور اب بھی پہنتے ہوں گے. تو اب تک آپ نے جینس کی کل کتنی پتلونیں پہنی ہیں؟ 25 یا 50 یا اس سے کم یا زیادہ، کوئی عدد بھی ہو سکتا ہے. امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ نیلے رنگ کی جینس اتنی ہی امریکی ہے جتنی کہ ایپل پائی، یعنی سیب کا حلوہ. یہاں امریکہ میں کاؤ بوائز سے لے کر تقریباً تمام مرد 19ویں صدی سے جینس استعمال کرتے رہے ہیں اور اس فہرست میں نامور شخصیات شامل ہیں. جینس کے بارے میں لوگوں کے نظریات تبدیل ہوتے رہے لیکن اس کے بنیادی ڈیزائن پر بظاہر کوئی نمایاں فرق نہیں آیا. ایک زمانے میں جینس صرف مزدوروں اور کارکنوں کا پہناوا تھا اور اب تقریباً ہر نوجوان، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اسے شوق سے پہنتا ہے. لیکن آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ جینس کے سامنے دائیں طرف اوپر کی جانب ایک چھوٹی سی اضافی جیب کیوں ہوتی ہے اور اس میں تانبے کے کیل نما بٹن کیوں جڑے ہوتے ہیں؟ تو پہلے بات کرتے ہیں اس چھوٹی سی جیب کی. اس چھوٹی سی جیب کو مختلف زمانوں میں مختلف نام دیے جاتے رہے. کبھی اسے فرنٹ پاکٹ کہا گیا، کبھی سکے رکھنے والی جیب کا نام دیا گیا، اور کبھی اسے ٹکٹ رکھنے والی جیب کہہ کر پکارا گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جیب بنائی کیوں گئی تھی؟ ڈینم برانڈز ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ آپ کی جینس میں دائیں جانب سب سے اوپر چھوٹی سی جیب بنیادی طور پر گھڑی رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی. لیوائی سٹراس اینڈ کمپنی کی تاریخ دان ٹریسی پینک کہتی ہیں کہ جب کمپنی نے 1879 میں جینس تیار کرنا شروع کی تو اسے ویسٹ اوور آل کا نام دیا گیا تھا۔ اس دور کی ابتدائی جینس میں چھوٹی جیب ایک چھوٹی سی جیبی گھڑی رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور اسے بنیادی طور پر لکڑی اور لوہے کا کام کرنے والوں، کانکنوں اور ریل کی پٹڑیاں نصب کرنے والے انجینئروں کے لیے بنایا گیا تھا۔ تاہم وہ بنیادی ڈیزائن آج بھی جینس میں موجود ہے اور اس کی شناخت ہے۔ آج ہم وقت دیکھنے کے لیے زیادہ تر سمارٹ گھڑیاں اور موبائل فونز استعمال کرتے ہیں، اور یہ جیب عموماً خالی رہتی ہے۔ اور اب بات ہو جائے تانبے کے ان میخ نما بٹنوں کی جو جینس میں جڑے ہوتے ہیں۔ ان بٹنوں کو ان مقامات پر استعمال کیا گیا ہے جہاں پتلون پر دباؤ پڑتا ہے، اور ان کے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف کپڑا اپنی جگہ سے کھسک نہ جائے بلکہ بٹن بھی اپنے مقام پر موجود رہیں، کیونکہ پلاسٹک کے بٹن سخت دباؤ میں ٹوٹ یا ادھڑ کر الگ ہو سکتے ہیں۔ تاہم معروف ڈیزائنر جیک کیمرون کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان دھاتی بٹنوں کا ڈیزائن تبدیل ہوتا رہا، اور اس کے ساتھ دھاتی زپ کا اضافہ بھی کیا گیا۔ ایسا بھی ہوا کہ پشت کی جیب پر کمپنی کا لوگو تانبے کے بٹن کے ساتھ چسپا کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس کے لیے دوسرے طریقے استعمال کیے جانے لگے۔ بنیادی طور پر نیواڈا کے ایک درزی جیکب ڈیوس نے 1873 میں پہلی بار جینس تیار کی، اور تانبے کے یہ بٹن لیوائز برانڈ کی جینس کو پائیدار بنانے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ آج آپ جس برانڈ کی بھی جینس استعمال کرتے ہوں، تانبے یا سلور کے بٹن اس پر خوشنما دکھائی دیتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اقوام متحدہ کے امن کار ایسے علاقوں میں جو تنازع کے بعد بحالی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، استحکام پیدا کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ تشدد کو روک سکتے ہیں اور کمزور یا ایسی ناکام حکومتوں کو استحکام پہنچا سکتے ہیں جو دہشت گردوں یا بین الاقوامی مجرم تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کا وسیلہ بن سکتی ہیں، جو بڑے پیمانے پر مظالم کے لیے حالات پیدا کرتی ہیں۔ سیاسی اور فوجی امور کے بیوروں میں منصوبہ بندی پروگرام اور آپریشن کے نائب معاون وزیر خارجہ میجر جنرل مائیکل روتسٹائن نے تحریر کیا ہے کہ دنیا میں انتہائی افراتفری کے شکار ملکوں میں امن اور مفاہمت کو فروغ دینے کے لیے امن کے قیام کے مشن نہایت کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس وقت 113,000 سے زیادہ کی تعداد میں 124 ملکوں سے تعلق رکھنے والا اقوام متحدہ کا عملہ افریقہ، مشرق وسطی، کیریبین کے ممالک اور یورپ میں 16 مشنوں کی صورت میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ان میں سے ہر ایک مشن کے ذمے مختلف النوع سخت اور مشکل کام ہیں، اور امن کار پرتشدد گروپوں کو روکنے، شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے، استحکام کے فروغ اور صحت اور بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں۔ ایک اہم طریقہ جس سے امریکی حکومت امن کے قیام میں مدد دیتی ہے وہ ہے گلوبل پیس آپریشن انیشیٹو۔ یہ سیکیورٹی میں اعانت کا ایک پروگرام ہے جس کے لیے محکمہ خارجہ کا سیاسی اور فوجی امور کا بیورو رابطے کا کام کرتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت بین الاقوامی سطح پر امن کے قیام کی صلاحیت کو مستحکم کیا جاتا ہے، جس کے لیے امن کاروں کو تربیت دی جاتی ہے۔ انہیں ضروری ساز و سامان سے لیس کرنے میں مدد دی جاتی ہے تاکہ وہ خدمات انجام دے سکیں جن کی ان سے توقع کی جاتی ہے۔ اسے بھرپور طور پر مؤثر بنانے کے لیے پروگرام مینیجرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ امن کے قیام کی ضروریات کو اور کمی کو سمجھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی حکومت کے اہم محکموں اور اقوام متحدہ کے نمائندوں نے جون کے وسط میں پیس آپریشن انیشیٹو ورلڈ وائڈ کنسلٹیشنز کے 11th اجلاس کے موقع پر 5 دنوں تک مذاکرات کیے۔ اس کا اہتمام محکمہ خارجہ کے سیاسی اور فوجی امور کے بیورو اور محکمہ دفاع میں وزیر دفاع کے دفتر نے کیا تھا۔ شرکاء نے امن کے قیام کے لیے نئے تقاضوں کی نوعیت، کارکردگی اور امن قائم کرنے والے یونٹوں کی آپریشن کی مستعدی کو بہتر بنانے اور جنسی استحصال پر توجہ دینے کی کوششوں اور امن کاروں کی زیادتیوں کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب معاون وزیر خارجہ روت سٹائن نے تحریر کیا کہ اقوام متحدہ کے امنکار ایک ایسی دنیا میں جو پہلے سے کہیں زیادہ تشدد اور عدم استحکام کا بوجھ اٹھا رہی ہے، امن اور سلامتی کے نصب العین کو فروغ دینے میں ناگزیر کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ایک مشکل کام ہے اور امریکہ نے اس بات کا تہیا کر رکھا ہے کہ وہ ہم خیال ملکوں کے ساتھ مل کر اس اہم مشن کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے اور مالی نظم و ضبط کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا رہے گا۔ امن کے قیام کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے مالی، تکنیکی اور مادی اعانت کے سب سے بڑے وسیلے کے طور پر امریکہ اقوام متحدہ کے مؤثر امن آپریشن کے لیے اپنی جاری وابستگی کا اعادہ کرتا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آج کی دنیا توانائی کے ایسے ذرائع استعمال کر رہی ہے جس سے زہریلی گیسیں مسلسل ہوا میں خارج ہو رہی ہیں، اور ان میں سب سے نقصان دہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی بڑھتی مقدار کو کیسے کم کیا جائے۔ اس کو ہوا سے الگ کر کے یا تو زیر زمین دفن کیا جا سکتا ہے یا پھر اسے ایک بے ضرر پتھر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس پر لاگت تو بہت آئے گی لیکن کچھ نہ کرنے کی صورت میں بھاری قیمت چکانا پڑ سکتی ہے۔ جارج فیوٹچ کی رپورٹ انجم ہیرلگل سے سنیے۔
آئس لینڈ میں ٹربائنیں چلانے کے لیے زمین سے حاصل کردہ بھاپ استعمال ہوتی ہے۔ اس عمل کے دوران ضمناً کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے۔ 10 سال پہلے آئس لینڈ کی یوٹیلیٹی کمپنی ریکیاویک انرجی نے کارب فکس نامی ایک منصوبہ شروع کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کیسے الگ کر کے ہمیشہ کے لیے زیر زمین ذخیرہ کیا جائے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کارب فکس سے وابستہ ایڈا ایراڈوٹیئر کا کہنا تھا، بنیادی طور پر جو ہم کر رہے ہیں وہ وہی ہے جو قدرتی طور پر ہوتا ہے، ہم نے صرف اس کی نقل کرتے ہوئے اس کی رفتار بڑھا دی ہے۔ ہیلی شائیڈی پاور پلانٹ ایک سوئے ہوئے آتش فشاں کے اوپر بنایا گیا ہے جس کی انتہائی گہرائی میں ابھی تک لاوا پک رہا ہے، جس سے بھاپ پیدا ہوتی ہے جو کہ مفت توانائی کا ایک مسلسل ذریعہ ہے، لیکن اس بھاپ میں زہریلی گیسیں بشمول کاربن ڈائی آکسائڈ بھی خارج ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج کے مطابق فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج عالمی درجہ حرارت میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے کیے جانے والے مشاہدات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ہیلی شائیڈی پاور پلانٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کر کے پانی کے ساتھ ملا کر زیر زمین چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کارب فکس سے وابستہ ایڈا ایراڈوٹیئر کا کہنا تھا، اس حل ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کو 2 سے 3 کلومیٹر گہرائی میں سنگ سیاہ کہلائی جانے والی باریک زراعت پر مشتمل آتش فشانی عمل سے بنی بہت بہت قدیم سیاہی مائل چٹان میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں کاربن ڈائی آکسائڈ اور سنگ سیاہ میں ایک قدرتی عمل وقوع پذیر ہوتا ہے جس سے 1 یا 2 سال میں کاربن ڈائی آکسائڈ پتھر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب ایک دفعہ یہ پتھر میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر یہ لاکھوں سال تک اسی حالت میں رہتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کرنے کا کوئی سستا طریقہ ہاتھ آ جائے تو پھر امریکہ، بھارت اور جنوبی امریکہ کے ساتھ لگنے والی شمال مغربی بحر الکاہل کی تہہ اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کارب فکس سے وابستہ فن بوگی آسکرسن، اس سمندر کی تہہ سیاہ مرمری ہے، اور اگر ہم کوئی ایسی ٹیکنالوجی دریافت کر لیں جس سے اس محلول کو سمندر کی تہہ کے اندر چھوڑا جا سکے تو پھر ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ذخیرہ کرنے کے وسیع امکانات ہوں گے۔ توانائی سے متعلق بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اپنے ختم ہوتے تیل کے ذخیروں سے تیل پیدا کرنے والے ممالک جتنا ممکن ہو سکا اتنا تیل نکالنے کی کوشش کریں گے، اور اس لیے آئندہ عشروں میں کاربن گیس کو قابو میں کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے کی ٹیکنالوجیوں کا خاصا بڑا کردار ہوگا۔ 2014 میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا عالمی سطح پر سالانہ اخراج 1000 ارب ٹن تھا، تا
تاہم ابھی تک صرف 27 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کو قابو میں کر کے ذخیرہ کیا جا سکا ہے جو کہ سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام نیوز شو ختم ہوا۔ ایڈیٹر مدثرہ منظر، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر سیڈرک فرینکلن کے ساتھ بہجت کو اجازت دیجیے۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ۔ یہ پروگرام آپ کے لیے قمر عباس جعفری پیش کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل۔ بہجت اجازت چاہتی ہے۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔